وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان میں تعینات افغان سفارتی نمائندہ عمر زاخل وال کے بیان سے شروع کریں گے, جس میں انہوں نے افسوس کیا کہ پاکستانی ایف سی نے 50 افغان فوجیوں کو ہلاک کرنے کا خوشی سے دعویٰ کیا. آگے چل کر ہم ایرانی افواج کی پاکستان اور سعودی عرب کو تنبیہ پر بات کریں گے, اور ہمارا آخری موضوع ہوگا فرانس کے انتخابات کے نتائج اور اس کے اثرات. ہمارا جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلا موضوع ہے پاکستان افغانستان بارڈر تنازع, اور ہمیں اس سلسلے میں جوائن کیا ہے پاک افغان بارڈر پر نور زمان اچکزئی. وہ چمن میں ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں کابل سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عبدالحق عمری. آپ ہمارے یہ تین موضوعات پر اگر کچھ کہنا چاہیں تو فیس بک پہ آ کر کچھ کہہ سکتے ہیں یا سوال کر سکتے ہیں. آپ facebook.com/voaurdu پر جا کر اپنے کامنٹس دیجئے, سوال کیجئے. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو آئیے سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں چمن سرحد پر پاک افغان تنازع کی خبر سے. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان میں تعینات افغان سفیر عمر زاخل وال نے کہا ہے کہ چمن میں سرحد پر گزشتہ جمعے کو پاکستانی اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپ میں 2 افغان اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیر کی صبح اپنے پیغامات میں افغان سفیر نے کہا کہ جب وہ صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے پاکستان کے تمام اخبارات میں یہ 6 سرخیاں دیکھیں, جن میں ان کے بقول جشن کے انداز میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے چمن میں جھڑپ کے دوران 50 افغان اہلکار ہلاک اور 100 زخمی ہوئے. افغان سفیر نے کہا کہ یہ خبر پاکستانی فوج اور فرنٹیئر کور کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر شائع کی گئی, لیکن ان کے بقول سچ یہ ہے کہ جھڑپ میں 2 افغان فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہوئے. ان کا کہنا تھا کہ چمن میں جھڑپ سے پاکستان کی جانب بھی جانی نقصان ہوا. ہم نے اس پر جشن منانے کی بجائے اسے بدقسمت اور افسوسناک واقعہ قرار دیا. اتوار کو پاکستانی فوج کی طرف سے کہا گیا کہ جھڑپ میں افغانستان کے 50 اہلکار ہلاک اور ان کی 5 چوکیاں تباہ ہو گئیں. تاہم افغانستان کی طرف سے اس دعوے کی تردید کی گئی. واضح رہے کہ یہ جھڑپ جمعے کو چمن کے سرحدی دیہات میں ہوئی. کشیدگی میں کمی کے لیے دونوں ممالک کے سرحدی کمانڈر اور دیگر متعلقہ عہدیدار سرحد کی نشاندہی کے لیے ارضیاتی سروے بھی کر رہے ہیں. ادھر پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے پیر کو کہا کہ چمن میں جو کچھ ہوا وہ ایک بدقسمت واقعہ تھا, اور ان کے بقول ہم تشدد نہیں چاہتے. سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ اب دونوں فریق منقسم دیہاتوں کے درمیان سرحد کی نشاندہی پر آمادہ ہوئے ہیں. انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ آنے والے 1-2 روز میں یہ مسئلہ سرحدی کمانڈروں اور اعلیٰ سطحی کمانڈروں کے درمیان حل ہو جائے گا. سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی یہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان سے کشیدگی میں کمی اور اعتماد سازی کے لیے سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا جائے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم چمن بارڈر چلتے ہیں جہاں سے نور زمان اچکزئی ہمارے ساتھ ہیں, وہ وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں. نور زمان اچکزئی, یہ بتائیے کہ فرنٹیئر کور کے آئی جی میجر جنرل ندیم انجم نے جو بیان دیا, بڑا خوفناک بیان تھا کہ ہم نے 50 افغان سولجرز کو ہلاک کر دیا ہے. ایسے بیان دینے کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد تمام ورلڈ میڈیا نے اس کی تردید کی. جی
دیکھے جی, یہ جب واقعہ ہوا تھا جس دن جس صبح, تو اس میں ایک اہم بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس سرحد پر اس طرح کا جنگ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, اور یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی جس میں مارٹر گولے اور راکٹ لانچر میزائل پھینک کیے جا رہے تھے, اور خاص کر چمن میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. تو اس کے جواب میں پاکستان کی جانب سے بھرپور بھی جواب دیا جا رہا تھا, اور پاکستان کی جانب سے بھاری توپخانہ استعمال کیا گیا. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ جو افغان سرحد پر واقع افغان سرحدی چیک پوسٹیں ہیں, کوئی 5 سے 6 چیک پوسٹ نشانہ بنے, جس کی سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے, اور اس ویڈیو میں دکھایا جا سکتا ہے کہ بہت سارے افغان فوجی جو زخمی ہیں اس کو بختربنگ گاڑیوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیان ایسے موقع پر کیوں سامنے آیا جس میں ایک IGFC اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے مجبوراً, بلکہ انہوں نے اس طرح کا لفظ استعمال کیا کہ یہ کاروائی انہیں مجبوراً کرنا پڑی ہے اور اس پہ انہیں خوشی نہیں ہے اور نہ اس پہ اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, بلکہ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی ایک مضبوط قوت ہے. ہم آئی جی ایف سی کا اس موقع پر جو بیان آیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے. پاکستان اگر کوئی ان کی ٹریٹری میں مداخلت کرنا چاہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جا سکتا ہے, جس طرح طرح کا جواب دیا گیا ہے.
جی جی, لیکن نور زمان اچکزئی, ہم بھی جانتے ہیں کہ میڈیا کی بھی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, اگر بیان دینا ہی ہے تو یہ کہ 50 ہم نے سولجرز کو مار دیے. بہر کیف ہم چلتے ہیں افغانستان, جہاں سے ہمیں عبدالحق عمری نے جوائن کیا ہے. عبدالحق عمری, جس طرح سے نور زمان اچکزئی کہتے ہیں کہ اس طرح کی جنگ پہلے نہیں ہوئی, پاکستان کا دعویٰ ہے کہ افغانستان نے جمعے کو زبردست فائرنگ کی, کچھ بتائیے وہاں کیا سین تھا اور کیوں کر اس کی ضرورت محسوس ہوئی؟
پہلا یہ تو یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان نے جو وار اینڈ پروپیگنڈا جو میڈیا میں کہا کہ 50 افغان سولجر شہید ہوا ہے, یہ بات ٹوٹلی ادھر ہماری میڈیا بھی تھا بارڈر میں اور ادھر روپیٹنگ اور رپورٹنگ کیا ہے. یہ چیز یہ ٹوٹلی ایک جو افغان حکومت کہہ رہا ہے اور جو ادھر افغان کمانڈر جنرل رازق ادھر اس جگہ میں موجود تھا, یہ چیز ایک پاکستان کا ایک پروپیگنڈا ہے. اور جو لقمان ویلج ہے اس میں ایک تنازعہ تقریباً زیادہ وقت ہوا ہے کہ اس میں ایک تنازعہ ہوا اس ویلج کا, جو افغان حکومت نے جو آرڈر کیا اپنی فورسز کی کہ یہ پاکستانی فورس کو اجازت نہ دے کہ اس ویلج کو یہ داخل ہو جائے اور مردم شماری کر لے. مردم شماری اس جگہ کی جو صفری نقطہ ہے اس میں ایک انٹرنیشنل بارڈر مینجمنٹ کی چیز ایک لا موجود ہے. اس میں پاکستان ہمیشہ افغانستان بارڈر کی جو شاید ہے خلاف ورزی کر رہا ہے تقریباً سالوں سے, اور کنر میں جو شلنگ ہوا ہے, نمرہار میں جو شلنگ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, یہ چیز افغانستان کی حکومت یہ چیز تو بات کرنے سے حل کرنا چاہتی ہے, بلکہ پاکستان کی یہ چیز کے یہ جو وار ہے, یہ جو پروپیگنڈا ہے جو میڈیا میں کر رہا ہے کہ اتنا سولجر شہید ہوا ہے, یہ چیز ٹوٹلی ایک اپنی لوگوں کو یہ بتائے کہ ہم نے اس طرح جنگ کیا. نہیں, یہ اپوزٹ ہے.
جی جی,
ہماری جو ادھر رپورٹر ہے وہ کہتا ہے کہ ادھر پاکستان کی گاڑی جو آرمی کی گاڑی ہے اور یہ جو بارڈر پولیس کی گاڑی ہے, اور ادھر ایک پاکستانی سولجر بھی اریسٹ ہوا ہے, اور جو چیز ہے وہ جو پکچرز ہے, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک اونلی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور افغانستان کی سائٹ میں جو چیز ہوا ہے وہ میڈیا کو معلوم ہے اور ایک واضح ہے. جی
نور زمان اچکزئی, یہ بتائیے کہ پاکستان نے جس طرح سے آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک خندق کھودا ہے وہاں بلوچستان کی سائڈ پہ چمن کی طرف, اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ کیونکہ پاکستان کو اعتراض یہی ہے کہ ابھی تک افغان طالبان وہاں سے آ کر حملے کرتے ہیں پاکستان کے اندر.
جی دیکھیے, یہ جو خندق کھودا گیا ہے یا جو مٹی کا بند بنایا گیا ہے, یہ اس لیول کا نہیں ہے کہ اس خندق کو یا اس مٹی کے بند کو کوئی کراس نہ کر سکے. وقتاً فوقتاً اس خندق کو نہ صرف کراس کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کو بھر کر کے مختلف جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں سے بآسانی لوگ آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. غیر روایتی راستے ہیں, ڈیوائڈیڈ ولیجز ہیں. خاص کر اگر ہم بات کی کریں کہ یہ جو کلی لقمان اور کلی جہانگیر ہے جس پر تنازع پیدا ہوا ہے, اس کے سامنے جو خندق ہے یہ خندق گاؤں کی اس طرف ہے, لیکن پاکستانی گھر جو ہے خندق ہے اس طرف رہ گئے, پیچھے رہ گئے ہیں. تو اس طرح کی ڈیوائڈیڈ ولیجز نہ صرف اس مقام پر موجود ہے بلکہ ایک درجن سے زائد مقامات پر اس طرح کی ڈیوائڈیڈ ولیجز موجود ہے. یہ فرق میں سمجھتا ہوں کہ خندق کھودنے سے یا مٹی کا بند بنانے سے بند نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس پر پراپر گارڈ نہ لگایا جائے یا اس پر کوئی دیوار, جس طرح پاکستان اور ایران کے درمیان دیوار بنی ہوئی ہے جس کو کوئی پلان کر نہیں جا سکتا ہے نہ اس کو کوئی کراس کر سکتا ہے, تو خندق یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے, نہ ہی دہشت گردوں کی مطلب میرے خیال میں بند کرنا ممکن ہے.
اچھا آپ عبدالحق عمری, ہمارے پاس یہاں امریکہ میں یہ اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں اور بلکہ بریکنگ نیوز ہے کہ آئسس کے جو سربراہ ہیں افغانستان میں وہ ایک فضائی حملے میں مار دیے گئے ہیں, اس کی تصدیق کیجیے اور دیگر یہ بتائیے کہ افغانستان نے ابھی جو اپنی فضائیہ کو استعمال کرنا شروع کیا ہے اس میں آپ کتنی اس کی افادیت دیکھتے ہیں؟
دیکھیے جو افغان پریزیڈنٹ نے دیوس کا رات کو ایک میڈیا کے سامنے آیا اور کہا کہ نمرہار پروونس میں داعش کی جو سربراہ تھا وہ ہلاک ہوا ہے ایئر اسٹرائک میں. اس دن میں پکیا پروونس میں بھی ایک ایئر اسٹرائک ہوا ہے ڈیورن لائن کے ساتھ, جو پکیا پروونس جو کرم جلتی سے بہت نزدیک ہے. ادھر طالبان کی افغان طالبان کی مراکز تھا اور یہ ڈیورن لائن سے ادھر اپنی اسلحہ اور جو چیز تھا وہ انتقال کر رہا تھا افغانستان کی حدود میں. ایئر اسٹرائک ہوا ہے مارننگ ٹائم میں اور تقریباً 50 افغان طالبان اس میں ہلاک ہوا ہے. یہ جو ایئر اسٹرائک ہو رہا ہے افغانستان میں اور یہ جو افغان فورسز جو جنگ لڑ رہا ہے افغانستان میں, یہ ابھی جنگ ٹھیک ہوا ہے تو طالبان کو اکثر علاقوں میں شکست کا سامنا ہے. اور ایک چیز ہے کہ افغان طالبان جو اس کی سربراہ ہے اور جو اس کی لیڈرشپ ہے وہ پاکستان میں ہے, اور ایک چیز بہت واضح ہے افغانستان میں, افغانستان کی حکومت افغانستان لوگ یہ سمجھتا ہے کہ طالبان کس سائڈ میں سپورٹ ہو رہا ہے. اور یہ جو ابھی بدخشان میں جو تین ڈسٹرکٹ میں وہ جو طالبان نے اس جگہ کو اپنا کیا ہے تو اس بارڈر ان چترال کے ساتھ بارڈر ہے, تو طالبان کی جو اسلحہ رہا ہے جو اس کو ملٹری یا جو ویپنس آ رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ میں ہوتا ہے. اور یہ چیز بہت واضح ہے افغانستان میں جو ابھی تک یہ افغانستان حکومت پاکستان کو جو آئی ایس آئی کی جو ہٹ آیا ہے کابل میں, اس افغان پریزیڈنٹ نے بہت واضح کیا ہے کہ جب تک جو کروپس میں جو حملہ ہوا ہے یا داؤد خان ہاسپٹل ملٹری ہاسپٹل میں جو حملہ ہوا ہے اس کی لنک پاکستان سے, اور ادھر جو ابھی جو پاکستان جو افغان طالبان کو ٹرینڈ آپریشن ہوا ہے, یہ چیز پلان اور یہ چیز جو سربراہ ہے طالبان افغان طالبان یہ پاکستان میں, جب تک پاکستان افغان طالبان کے خلاف اور حقانی نیٹورک کے خلاف اپنی سرزمین میں اس کو خاتمہ نہ کر لے تب تک افغانستان میں جو لڑائی ہو رہا ہے جو جنگ ہو رہا ہے یہ ختم نہیں ہو جائے گی. ابھی پاکستان میں تقریباً 15 جو ابھی یہ گورنمنٹ آیا ہے پاکستان میں ڈبل گیمس کیا ہے افغانستان کے ساتھ, نہیں افغانستان کے ساتھ بھی نہیں کیا ہے امریکہ کے ساتھ بھی ڈبل گیم کیا ہے. جو طالبان کے لیڈرشپ ہے وہ کوئٹہ میں ہے اور اس کی جو مدارس ہے وہ اکوڑا خطک حقانی مدرسہ, یہ چیز بہت ابھی واضح ہے. وہ جو ٹریننگ سینٹر ہے وہ پاکستان میں ہے, جب تک یہ چیز پاکستان اگر چاہتے کہ ملیٹنٹس کے خلاف جنگ لڑ لے اور یا اس خطے میں ملیٹنسی ختم ہو جائے اپنی سرزمین سے شروع کر لیں.
آپ نے دلچسپ بات کی, ہمیں عنقریب ایک دفاعی تجزیہ کار بھی جوائن کریں گے, لیکن ہمیں فیس بک پہ بہت سارے لوگوں نے کامنٹس دیے ہیں, کچھ کالرز بھی ہیں. طارق احمد وقایا نے پروگرام کو پسند کیا ہے, میر محمد اقبال, جان ایلیا, ان تمام نے پروگرام کو پسند کیا ہے. ہمیں کچھ کالز بھی آئی ہیں, مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے اور شفقت حسین نے جنگ سے, لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی تو ہم کالز لیتے ہیں اور بہت مختصر بات کیجئے. پہلے چلتے ہیں جنگ, جہاں سے ایک نئے کالر ہیں شفقت حسین. جی جناب بات کیجئے.
میڈم بات یہ ہے کہ ہم نے بھی وہ پریس کانفرنس سنی تھی میجر جنرل صاحب کی بھی, انہوں نے بھی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ایسی کارروائی ہوئی, آپ نے تو اس کو خواہ مخائی کو خبر کو خبر بنا دیا.
اچھا ہم نے تو خیر جو وہاں کے سفیر ہیں
پریس کانفرنس ہم نے خود سنی تھی نا, انہوں نے کہا ہمیں افسوس ہے اس بات پر کہ ہمیں یہ کرنی پڑی کارروائی.
اچھا دلچسپ کیونکہ میں نے نہیں سنی تھی. عبدالحق عمری اگر جواباً آپ کچھ کہنا چاہیں. ہمارے پاکستانی کالر کہتے ہیں کہ عمر زخیل وال نے کہا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز بڑے خوش تھے کہ 50 افغان سولجرز کو ہلاک کیا, لیکن اس میں کوئی خوشی نہیں تھی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
خوشی ایک چیز ہے کہ اس کا خوشی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پاکستان ملٹری اور جو آفیسر تھا انہوں نے جو بات کیا ہے یہ ایک پروپیگنڈا تھا, ٹوٹلی ایک پروپیگنڈا تھا میڈیا میں, اور وہ اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ہم اس میں اس طرح کاروائی کیا. بٹ ان دے جو ادھر علاقے میں جو رپورٹرس ہیں جو جرنلسٹ ہیں وہ کہتا ہے کہ جو لکمان ولیج میں پاکستانی جو بارڈر پولیس یا سیکورٹی فورسز داخل ہوا تو افغان سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کیا اور اس کی ادھر گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جگہ افغانستان میں اور ایک صفری نقطہ ہے. تو یہ چیز یہ پاکستان کی خوشی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فالز یا اور ایک میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور یہ افغانستان میں بہت مذمت ہوا اس بیان کا, اور یہ تقریر ہم ادھر جو معلومات ہیں ہماری اور جو جنرل راز ادھر قندھار پولیس ہیڈ چیف ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس میں اس کا جو پاکستان نے کوشش کیا کہ یہ علاقے کے داخل ہو جائے انہوں نے حمایت کیا ہے, اور افغان فورسز نے کہا کہ یہ پاکستان کا جگہ نہیں ہے اور یہ افغانستان کا سرزمین ہے. تو یہ خوشی کا یہ ثبوت ہے کہ پاکستان نے اتنا بڑا دعویٰ اور وہ بھی میڈیا میں کہا.
ہم دو اور کالز لیتے ہیں اور اس کے بعد دفاعی تجزیہ کار کی طرف چلتے ہیں. راولہ کوٹ سے کال کیا ہے سید حبیب حسین شاہ نے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ دونوں مسلمان ملک ہیں, مسلمان ملک نہ بھی ہوں تو یہ قتل و غارت ایک دوسرے کو مار رہے ہیں انتہائی افسوسناک بات ہے, لیکن ایک طرف دعوے کہ ہم بھائی ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا کہ اور اس کے بعد ایک دوسرے کو مار کے چاہے وہ جشن میں یا یہ جشن میں, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو مار رہا ہوں کسی غیر مسلمان کو مار رہا ہوں جو بھی مارتا ہے یہ انتہائی غیر انسانی فعل ہے. بہت برا حال ہے.
یہ تو ہے, اور ابھی ہم مزید اسی کی بات کریں گے. مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے. مرید خان بات کیجیے. اچھا شاید ان کو آواز نہیں.
افغانستان انڈیا کی زبان استعمال کر رہا ہے, جو جو کشمیر کی جنگ آزادی زور پکڑ رہی ہے تو انڈیا افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے 40 لاکھ افغانی پاکستان میں پھرتے ہیں, ان کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور اس کی مثال نہیں ملتی, اس لیے افغانستان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور انڈیا کے اثارے پر اس کو نہیں چلنا چاہیے.
شکریہ شکریہ. یاسین نے کال کیا ہے ڈی آئی خان سے.
جی السلام علیکم. یاسین بول رہے ہیں.
جی جی کہیے.
جی سر وہ فوجی افسر کی میں پریس کانفرنس خود سنی تھی, وہ تو افغان بھائی کہہ رہا تھا یہ میڈیا والے آپ چڑھا بڑھا کر ایسے کیوں خراب کرتے ہیں لوگوں کو, آپ تو سپر پاور بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں جس میں حقیقت نہیں ہوتی.
اچھا اصل میں میں آپ کو بتاؤں کہ تمام جو اخبارات تھے جنہوں نے ان کو کور کیا ان کی سرخیاں یہی تھی کہ 50 افغان سولجرز ہلاک ہوئے ہیں پاکستانی فوج کے ہاتھوں. بہر کیف محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے. جی جناب محمد شفا چترال سے. اچھا میجر نظر حسین زمرد کی طرف آتے ہیں, یہ کوئٹہ میں ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں, اور اس کے بعد اس سیگمنٹ کو ختم کریں گے اور آپ کو عمری صاحب خدا حافظ کہیں گے. زمرد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بیان آیا ایف سی کے آئی جی کا کہ ہم نے 50 افغان سولجرز کو مار دیا, یہ پچھلے دنوں تمام اخبارات میں آئی خبر پاکستان میں, آپ کے خیال میں اتنا مبالغہ آرائی سے کام لینے کی کیا ضرورت تھی؟
نہیں ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ آبویسلی انہوں نے یہ مبالغہ رائی پہ ہی بات کی ہے, کیونکہ آبویسلی جب آپ اس ان کے علاقے میں نہیں جا سکتے تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ جی ہر پوسٹ پہ دس دس آدمی بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوسٹ ڈسٹروائے کیا. تو بنیادی طور پہ اس کو ڈینائی بھی, افغان گورنمنٹ نے اس کو ڈینائی بھی کر دیا ہے کہ جی دو ہمارے سے دو ہلاک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو بنیادی طور پہ کیونکہ اس لیے کہ ہماری جو آرم فورسز ہے وہ اپنی چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, جب آپ کی سرزمین کا مسئلہ آتا ہے تو دے آر دا کسٹوڈینس. تو اس وجہ سے کیونکہ جب ہمارے سینسز والوں پہ انہوں نے, کیونکہ اگر آپ بارڈر کو بڑے غور سے دیکھیں تو کلی جہانگیر ہے یہ, تو ایسے بارڈر کو بارڈر پہ گھر ایکچولی ان کے گھر جو ہیں آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں. تو اس وجہ سے ہماری مدن شماری آتا کر کو کہا بھی گیا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ اگر اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے بات کروں کہ انڈیا کے ساتھ آپ نے آلریڈی یہ ہاٹ لائن پہ بات کو انڈرسٹینڈنگ کر دی تھی کہ ہم بارڈر پہ سینسس کر رہے ہیں اس لیے کوئی مسئلہ آپ نہ کریٹ کریں. تو آبویسلی انڈیا کے پاس کوئی جواز نہیں تھا تو ایسٹرن بارڈر پہ کوئی ایکٹیویٹی کرے, تو اس نے پھر ویسٹرن بارڈر پہ اس قسم کی چیزیں کر کے وہ ایک کنفیوژن اور کیاس دو بھائیوں کو لڑانے کی کوشش کی ہے.
جی ہاں, لیکن زمرد صاحب آپ خود جانتے ہیں کہ بیان تو خود ہی پاکستان کی طرف سے آیا ہے. بہر کیف یہ بتائیے کہ اب دونوں طرف کی جو بارڈر مینجمنٹ کے لوگ ہیں, اہلکار ہیں, وہ ملاقات کرنے والے ہیں, جتنی بد اعتمادی ہے دونوں ملکوں کے بیچ, ابھی کوئی توقعات ہیں آپ کی کہ کچھ بہتری آئے گی ان کے تعلقات؟
نہیں بہتری نہیں, نہیں بالکل بہتری آئے گی انشاءاللہ, کیونکہ تھوڑا سا پیش رفت ہوئی ہے اور بیسیکلی ان کی جو ایک میٹنگ آلریڈی ہو چکی ہے, ایک میٹنگ پہ انہوں نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ جی جیولوجیکل سروے کو بلا کے امبارگیشن کر دی جائے, کیونکہ تھوڑا سا اس میں پولیٹیکلی چیزیں انوالو ہو رہی ہیں تو اس میں تھوڑا ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کی جائے گی, کیونکہ ڈیورن لائن کا جو ایشو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان نے کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اگر یہ جیولوجیکل سروے والے اور یہ انبارگیشن, یہ جو ہماری جو لائن آف کنٹرول لائن یا بارڈر انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی ڈیورن لائن پہ افغانستان کی پوزیشن ویک ہو جاتی ہے.
اچھا,
اس لیے تھوڑا سا اس معاملے میں ہمیں بڑے تحمل کے ساتھ برادرانہ انداز میں بڑے سیاسی طور پہ ہمیں اس چیز کو حل کرنا ہوگا تاکہ کم از کم, کیونکہ وہاں کے جو لوگ رہ رہے ہیں وہ معصوم ہیں, چاہے ہماری طرف رہتے ہیں چاہے اس طرف رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بھی ہم نہیں چاہیں گے, ایز اے گورنمنٹ نہیں چاہے گی, فوج بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ایسے معاملات ہوں, کیونکہ آلریڈی ہم جو ہے نا, آپ دیکھیں ہمارا جو ہے نا ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بھی گیا تھا, ان سے بات چیت کرنے گیا تھا, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات امیکیبلی, امید ہے کہ یہ امیکیبلی ود دا پیسج آف ٹائم سیٹل ہو جائے گا.
عبدالحق عمری, جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ کوئی ایک دعوت نامہ بھی گیا ہے افغان صدر اشرف غنی کو, اور کیا کوئی شرائط ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان تشریف لائیں گے؟ یعنی کہ کیا انہوں نے شرط رکھا ہے کہ پہلے میاں نواز شریف وہاں جائیں کابل؟ جی,
جو افغان پریزیڈنٹ نے جو بیان آیا ہے ابھی, جو نواز شریف کی انوائٹ کیا ہے, دعوت کیا ہے کابل میں, افغان حکومت نے جو ابھی جو یونٹی حکومت آیا اور اشرف غنی جو وزٹ کیا فرسٹ وزٹ اسلام آباد, اور جیت کیو ان ڈپلومیٹک جو کام کیا اور وہ گیا جیت کیو اور آرمی چیف سے بات کر لیا, ایک ادھر ایک امید پیدا ہوا کہ اگر پاکستان اور افغانستان ایک پیج میں آئے اور بات کی بات چیت کی خوراک کو اختیار کر لے اور جو پرابلمس ہے اور جو دونوں ممالک میں جو اختلافات ہیں اس میں حل کرنے کی, ادھر افغان پریزیڈنٹ نے نواز شریف کے ساتھ اس وقت میں ایک بات کیا کہ ہم کو جو گزشتہ جو چیز ہے وہ ہم کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور ایک نیو بک کو کھولنا ہے. اس وقت بھی پاکستان اپنی وعدوں میں صادق نہ رہا اور جو طالبان کو جو پیس ٹاک میں لانا اور جو وعدہ کیا ہے پاکستان کے تحت اور جو ملٹری نے جو وعدہ کیا اس میں صراحت نظر نہیں آیا. ابھی افغان حکومت اس نظر میں ہے جب تک پاکستان اپنی وعدوں میں صادق نہ رہے اور جو ابھی جو لسٹ میں افغانستان پاکستان کو دیا ہے جو ایک وزٹ کیا ہے. ابھی اس افغانستان کی حکومت کے ساتھ طالبان کے لیڈرس نے پاکستان کی اس کی گروہ کا نمبر بھی ہے, اس کو سیکھ نمبر بھی پاکستان کو دیا ہے کہ یہ ارسٹ کر لو, یہ لوگ افغانستان کے حوالہ کر لو. ابھی یہ چیز بہت روشن ہوا ہے. ابھی ابھی جو مولا منصور کدھر مارا گیا,
جہاں 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 نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں عمری صاحب. ماضی میں جانے سے پہلے یہ بہتر ہے کہ ہم مستقبل کی طرف دیکھیں. ہم صرف دو کالز لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. ظہور احمد کچھ کہنا چاہتے ہیں. اچھا, ان کی کال ڈراپ ہو گئی. محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے. جی جناب, بات کیجیے محمد شفا. اچھا, ان کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی. ہم اس وقت شکریہ ادا کرتے ہیں عبدالحق عمری کا, افغانستان میں تھے, سینئر صحافی ہیں. آپ نے ہمارے اس سیگمنٹ میں شرکت کی, آپ کا بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. میجر نذر حسین, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے.
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے. اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. سیگمنٹ میں یہ ہے کہ ایرانی افواج نے پاکستان کو تنبیہ کی ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کریں, ورنہ تہران ان کے ٹھکانوں کو خود نشانہ بنائے گا. ہمارے ساتھ میجر نذر حسین زمرد ہیں, اور ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے دبئی سے میڈیا سائنسز کے جو ہیں زابس میں پروگرام مینیجر آغا پیر محمد نے. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
پیر کو ایران کی سرکاری خبر رسان ایجنسی ارنا کے مطابق مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ صورتحال کا اس طرح جاری رہنا قابل قبول نہیں. انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ پاکستانی حکام سرحدوں پر قابو رکھیں گے اور دہشت گردوں کو گرفتار اور ان کے ٹھکانوں کو بند کریں گے. جنرل باقری کے بقول, اگر دہشت گرد حملے جاری رہتے ہیں تو ایران عسکریت پسندوں کی آماجگاہوں کو جہاں کہیں بھی وہ ہوں گی نشانہ بنائے گا. پاکستان کی طرف سے ایرانی جنرل کے اس بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. پاکستان کی جنوب مغرب میں بے آب و گیا سرحد ایران سے ملتی ہے, اور یہاں اکثر منشیات کے سمگلروں اور عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت دیکھنے میں آتی رہی ہے. گزشتہ ماہ ہی عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں 10 ایرانی سرحدی محافظ ہلاک ہو گئے تھے, اور تہران کا دعویٰ تھا کہ یہ کارروائی سنی شدت پسند تنظیم جیش العدل کے کارندوں نے پاکستانی حدود سے کی تھی. تاہم اسلام آباد کا موقف ہے کہ یہ کارروائی ایرانی حدود میں ہوئی. گزشتہ ہفتے ہی ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک وفد کے ہمراہ اسلام آباد میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سمیت دیگر اعلی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی تھیں, جس میں ایرانی محافظوں کی ہلاکت کا معاملہ بھی زیر بحث آیا تھا. اس موقع پر دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان ہاٹ لائن کی بحالی پر اتفاق کرتے ہوئے پاکستان نے ایران کو اپنی جانب مزید سیکیورٹی اہلکار تعینات کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی تھی. پاکستان کے اپنے دیگر دو پڑوسی ملکوں بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدگی کا شکار ہیں, جبکہ گزشتہ ہفتے چمن کے مقام پر پاک افغان سرحدی فورسز کے درمیان فائرنگ و گولہ باری کے تبادلے سے کابل اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات میں مزید تناؤ دیکھا جا رہا ہے. اس صورتحال میں ایران کے عسکری عہدیدار کے بیان کو پاکستان میں مبصرین غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہیں. دفاعی امور کی تجزیہ کار ماریا سلطان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی طرف انگشت نمائی کرنے والے ممالک کو اپنے اندرونی معاملات پر نظر رکھنی چاہیے.
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو سنی مسائل ایران کی حکومت کو جن کا سامنا ہے ان کا اصل مرکز جو ہے ایران کے اندر موجود ہے. اس سے پہلے بھی ایران نے اسی قسم کی بیانات دیے تھے اور بعد میں واقعات اور تاریخ کی بنیاد پہ یہ بات واضح ہے کہ ان کا مراکز ایران کے اندر موجود تھے. جہاں تک حقیقت کا سامنا ہے جو ان ممالک کو اس وقت درپیش ہے ان کو اپنے مسائل کی جڑ ان کی اپنے ممالک کے اندر دیکھنی چاہیے نہ کہ پاکستان کے اندر.
بین الاقوامی امور کے سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتوں اور سرحدی معاملات کو طے کرنے کے لیے طریقہ کار کی موجودگی میں جنرل باقری کا بیان غیر ضروری ہی سمجھا جائے گا.
پرابلم ایران کی یہ ہے کہ ان کی ابھی ریولوشنری زیل جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے وہ اس قسم کے بات پہ بیان بازی زیادہ کرتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہو جائے جب وہ خوش ہوں تو سپرلیٹو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں پوزیٹیو کے, جب کسی بات پہ ناراض ہو جائیں تب بھی پھر وہ نیگیٹو چیزیں بہت زیادہ وہ کہہ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ابھی نارمل ڈپلومیسی نہیں ہے, ریولوشنری انداز میں ڈپلومیسی کرتے ہیں جس سے معاملات بگڑ جاتے ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان سرحد پر اول تو کسی ناخوشگوار صورتحال کی توقع نہیں, اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو پروفیسر رضوی کے بقول دونوں ممالک کے تعلقات کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاملات کا افغانستان سے کشیدگی جیسا رخ اختیار کرنے کا امکان نہیں ہوگا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ.
جی, اور ہم چلتے ہیں آغا پیر محمد کی طرف. آغا پیر محمد, یہ بتائیے کہ ایران کے پاکستان کے ساتھ تو عموماً اچھے تعلقات رہے ہیں, ابھی جواد ظریف بھی تشریف لائے تھے اسلام آباد, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے لہجے میں ایک تلخی آ گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں اٹھاتا تو ایران خود وہاں جا کر کارروائی کرے گا. یہ تلخی کیوں کر آ گئی ہے ان کے لہجے میں؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ایران کے ساتھ جو انٹرنیشنل سرحدوں پر یا اسلامی ملکوں کی فوج کا ایک اتحاد بنا ہے جس میں جو ہے ان کو باہر رکھا گیا ہے, ان کو شامل نہیں کیا گیا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد ایران کے خلاف ایک اتحاد ہے. اور سائملٹینیسلی اس کے ساتھ ایران کو وہاں صرف مسئلہ نہیں ہے بلکہ جب سے ایران نے چابہار کا جو ہے پورٹ قائم کرنے کی کوشش کی ہے انڈیا کے ساتھ مل کر, ان کو اس علاقے میں جو ہے ایک تھریٹ سا ہو گیا ہے, کیونکہ اس کے ذریعے ایران اپنا تیل باہر بھیج سکے گا اور اپنی اسٹرینتھ بڑھائے گا, جس کی وجہ سے جو ہے چائنا, پاکستان اور جو ہے سعودی عربیہ یہ مل کر جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ایران کسی طرح سے اپنے پاور کو شو آف نہ کرے اور اسٹرینتھن نہ کرے. اس اسٹرینتھ کو روکنے کے لیے پہلے بھی کوششیں کی گئی ہیں, آپ اگر مختلف تجزیے پڑھیں گے یا دیکھیں گے تو ایران میں جو ایران کے اندر عرب نیشنلز ہیں یا ایران کے اندر جو سنی پاکٹس ہیں خاص طور پر سیستان اور بلوچستان کے صوبوں میں, وہ وہاں پر ان کی آرگنائزیشنز کو جو ہے کسی طریقے سے فعال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی امریکہ میں بھی ایک جو ہے تھنک ٹینک جو ڈونلڈ ٹرمپ کا الائی ہے کانفرنس بلائی ہے انہوں نے کہ وہاں پر آ کر جو ہے یہ سارے کے سارے گروپس اپنا اظہار کریں خاص طور پر بلوچ. اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے دنوں جو ہے جو ریلیز ہوئی تھی اس میں سعودی ایک اہم عملدار جو ہے شریک ہوا تھا اور انہوں نے ان کو اشورنس کرایا تھا کہ جی ہم آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں, تو وہ اصل میں ایران کو اپنے اندر ایران کے جو لوگ ہیں وہاں انگیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایران اپنی اسٹرینتھ برقرار نہ رکھ سکے اور وہ جو اس کا ایک انٹرنیشنل رول بنتا جا رہا ہے اس کو کرٹیل کیا جا سکے, اس کو جو ہے روکا جا سکے.
آپ ہمیں بتائیں میجر زمرد, آپ اس وقت بلوچستان میں ہیں اور ایران نے جو الزام لگایا ہے پاکستان پر وہ یہ کہ جو جہش العدل ہے جنہوں نے آپ جانتے ہیں کہ ذمہ داری قبول کی ہے کہ جو بارڈر گارڈز تھے ان کو انہوں نے مار ڈالا, یہ اور بات ہے کہ یہ واقعہ ایران کے اندر ہوا لیکن ایران کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں, ایسے میں آپ بتائیے کہ کیا پاکستان کی عملداری نہیں چل رہی ہے یا آپ کے خیال میں کچھ عناصر ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں؟
لیکن بنیادی طور پہ تو تھوڑا سا ہسٹوریکلی آپ کو جانا پڑے گا کہ جو بلوچستان اور جو ایران کی جو باؤنڈری ہے, ٹھیک ہے نا, ان دونوں طرف جو لوگ رہ رہے ہیں یہ آپس میں رشتے داریاں ہیں ان کی آپس میں, اور ان کا آنا جانا رہتا ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی موومنٹ اس قسم کی ہوتی ہے تو نہ آج سے پہلے ہمارے جو بی ایل اے یا بی ایل ایف کے لوگ اگر اس علاقے میں گئے ہیں تو نہ ایران نے ان کو پکڑا ہے نہ ایران نے ہمیں اس معاملے میں سپورٹ کی ہے. اور اسی طرح اگر ان کا کوئی آدمی اس طرف آیا ہے تو پاکستان نے بھی صرف ایک وہ جو تھا ریکھی تھا اس کو انہوں نے ان کے حوالے کیا تھا. تو بنیادی طور پہ یہ فرسٹریشن ہے دونوں سائڈس پہ, جو اسپیشلی ایران کے سائڈ پہ زیادہ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ ابھی ہفتہ پہلے اگر ان کا فارن منسٹر آتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر سے ملتے ہیں, وزیر داخلہ سے ملتے ہیں اور بہت اچھی گفتگو شنید ہوتی ہے اور معاملات کو سیٹل کرنے کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ دونوں بردر ملک ہیں اور ان کے آپس میں بہت سارے انٹرسٹ بھی انوالو ہیں. تو اس کے فوراً بعد اگر ایک آرمی کے ان کے جو چیف ہیں جعفری صاحب, تو یہ اٹ شوز دا فرسٹریشن. ادروائز پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ریئلٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے باؤنڈری میں کبھی بھی ایران کے معاملے کو اس طرح سیریس نہیں لیا گیا نہ ان کے معاملے پر. ہمیشہ اگر آپ گوادر کی طرف جائیں, اس طرف جو ہماری سمندری سرحدیں ہیں, وہاں ہمیشہ ایران نے حملہ کیے ہیں ہمارے بندوں.
اچھا,
ایران کی فائرنگ زیادہ ہوئی ہیں, ہماری طرف سے کبھی نہیں ہوئی. وہ بھی جب ہوا ان کے اندر ہوا ہے, انہیں کی ریسپانسبلٹی ہے, انہیں کے پاس لوگ رہتے ہیں, وہیں سے نکل کے کام کرتے ہیں. سو پاکستان کی انوالومنٹ اس میں کسی ذرا بھر بھی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ جی آپ کا ایسٹرن بارڈر آلریڈی ہاسٹائل ہے, ویسٹرن بارڈر آپ کا ہاسٹائل ہے, تو آپ ایران کے ساتھ نہیں کر سکتے.
جی ہاں, لیکن پاکستان بڑی مشکل میں ہے, بھارت کے ساتھ بھی, افغانستان اور ایران سب کے ساتھ ان کی اس وقت ریلیشنز اچھے نہیں ہیں. جی جی, آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں, کچھ کالز آئی ہیں, میاں والی چلتے ہیں جہاں سے کلیم اللہ نیازی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب.
جی, میں میجر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور سیاسی طور پہ بھی بہت سے گروپ ہیں جو پرو ایران ہیں, جو ایران کے لیے لابنگ کرتے ہیں, تو کیا ایران میں ایسے کوئی عناصر نہیں ہیں جو وہاں پاکستان کے لیے لابنگ کریں؟ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ وہاں کی فوج کو ایک روایتی فوج سمجھا جائے یا جس طرح رضاکار ہوتے ہیں یا جہادی ایلیمنٹ ہوتے ہیں اور ان کا ایک گروپ ہوتا ہے, کہ جس طرح کے آرمی چیف نے بیان دیا ہے, کیا اس کو سیریس لیا جائے یا اس کو ایک رضاکار اور جہادی تنظیم سمجھا جائے؟
شوکت علی انجم نے کال کیا ہے دھاناوالا سے. جی جناب, شوکت علی انجم. اچھا, اور ظہور احمد نے کال کیا ہے آبٹ آباد سے.
جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
آپ کا بڑا اچھا پروگرام میں اکثر سنتا ہوں میڈم. اس طرح پہلے وہ میری کال ڈراپ ہو گئی تھی, میں افغانستان کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. میں میڈم باوسوخ ذرائع سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان میں جو دھماکے ہوتے ہیں یہ انڈیا کرا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے, بالکل انڈیا کرا رہا ہے, میں باوسوخ ذرائع سے یہ کہہ سکتا ہوں. دوسرا سر میڈم پلیز میری بات سن, میں تنقید کسی پر نہیں کر رہا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف ان دنوں افغانستان نہ جائے, میں آپ کے واسطے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے. تیسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مثلاً کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش, ایران اور افغانستان کے لوگ ہیں.
ہم اکثر کشمیر کی بات کرتے ہیں لیکن اس وقت ہم ایران کی بات کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت آغا پیر محمد کو جانا ہے, لہٰذا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, مجھے معلوم ہے آپ کو پڑھانا ہے, اور ہماری طرف سے اس وقت خدا حافظ. اس وقت ہمیں یہاں امریکہ سے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور توانائی کے شعبے میں مشیر مسعود عبدالی نے. اور میجر زمرد, آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ کیونکہ ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عبدالی صاحب, یہ بتائیے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت ایران کے اوپر عالمی دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ اچھا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کال اس وقت ڈراپ ہو گئی ہے. ہم کچھ ہمیں کامنٹس آئی ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں. حسین خان نے لکھا ہے, واحد گل نے, شیرین اکازائی نے اور تنہا خان نے, سب پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. لیکن ہم لوٹتے ہیں عبدالی صاحب کی طرف. عبدالی صاحب, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران نے اس وقت دباؤ بڑھا دیا ہے پاکستان پر. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جیش عدل کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے تو ایران خود معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے گا. یہ بتائیے کہ اس وقت ایران پہ بین الاقوامی دباؤ کس حد تک ہے؟
جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد سے ایران پہ دباؤ بڑھ گیا, اس لیے کہ اوباما کے آخری دور میں جب ان کے نیوکلیئر پہ مذاکرات وغیرہ کامیاب ہو گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے آتے ساتھ یہ کہا بھی تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ایرانی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب نئی حکومت آ گئی ہے, وی آر ناٹ ایز کائنڈ ایز اوباما, یعنی انہوں نے یہ بات صاف صاف کہی بھی تھی کہ امریکہ کو اتنی اب نرم نہیں رہے گی جیسے اوباما صاحب تھے. تو یہ دباؤ تو اس کے اوپر ہے, لیکن یہ جو مسئلہ پاکستان کا جو ابھی آیا نا, یہ کوئی نیا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوا 2 سال پہلے 2014 میں 5 ایرانی گارڈ جو اغوا کر لیے گئے تھے اور ان کا اور وہ پاکستان لے آئے گئے تھے کیونکہ جیش العدل نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ ہمارے پاس ہیں. اور اس وقت بھی بہت بلکہ اس وقت زیادہ شدید زبان اس معاملے میں تھی کہ جب ایرانی فوج نے دھمکی دی کہ وہ اگر ان کو بازیاب نہ کرایا گیا تو ایرانی فوج خود ان کو رہا کرانے کے لیے آئے گی اور وہ فوج بھیجیں گے, تو بہت سخت جواب آیا تھا پاکستان فوج کی طرف سے کہ اس کو جنگ سمجھا جائے گا. ایرانی فوج نے پاکستانی سرحد کو عبور کرنے کی کوشش کی کسی بھی بہانے سے تو اسے جنگ سمجھا جائے گا. لیکن اب جو ہے آج تک, یعنی میں نے نہیں پڑھا, ہو سکتا آپ کو زیادہ خبر, اب تک پاکستان کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا. پھر جنرل باقری نے جو بات کہی ہے, میں آپ لوگ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ سنسنی خیز انداز میں بیان کر رہے ہیں, جنرل باقری نے بات بہت ہی نرم لہجے میں کی. ایک تو یہ کہ خیر ایرانیوں کا لہجہ ہوتا بھی نرم ہے, فارسی بڑی شیریں زبان ہے, تو انہوں نے اس میں جنرل باقری نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سرحد سے ہم پر حملہ نہ ہو, لیکن اگر یہ صورتحال جاری رہی تو ہمیں اپنے یعنی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے اور ہم ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے دہشت گردوں کے, چاہے وہ کہیں بھی ہوں. تو یعنی بظاہر اس میں ایسی دھمکی نظر نہیں آ رہی ہے. اس میں جو مسئلہ ہے وہ
قطع کلامی, لیکن سعودی عرب کو بھی ایران نے بہت ہی دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر جیسے آپ کیل میں ہوگا کہ سعودی شہزادے نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران جو خطے میں مداخلت کر رہا ہے اس کا وہ بند کرے, تو انہوں نے تو باقاعدہ کہہ دیا کہ ہم اس کا ایسا جواب دیں گے کہ سعودی عرب بھی یاد کرے گا. یہ تمام چیزیں آج کل میڈیا میں آ رہی ہیں. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں اس سلسلے میں, دیر چلتے ہیں جہاں سے لیاقت الملک کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب.
السلام علیکم. جی محترمہ, جہاں تک ایران کے ہمارے بھائیوں کے اعتراضات ہیں کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کے واردات ہو رہے ہیں, واقعات ہو رہے ہیں, یہ غیر متوقع نہیں ہے. جب سے چین نے سپیک کا معاملہ شروع کیا ہے یہاں اور گوادر کو 65 ممالک تک عالمی منڈی تک اب یہاں پر خوشحالی کا ایک پروگرام جب سے آیا ہے, تو چابہار کا مسئلہ کڑا ہو گیا, پھر ادھر جو کشمیر میں حریت پسندی جو ہے اور ان کی جو تحریکی آزادی ہے وہ بھی عروج پر ہے, اور مودی صاحب کو اب اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایران کو بھی اکسا رہے اور اشرف غنی صاحب کو بھی اکسا رہے, تو یہ غیر متوقع باتیں نہیں ہیں اور پاکستان کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
پاکستان ترقی ہے,
انشاءاللہ یہ ترقی ہوگی.
اچھا شکریہ, شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور کشمیر سے ہی ہمیں کال کیا ہے محمد اقبال نے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
صوبیدار محمد اقبال آزاد کشمیر سمانی گائے سے میں بات کر رہا ہوں.
جی جی.
یہ جو لیاقت الملک صاحب نے باتیں کی اور میں اس سے متفق ہوں, اور میں آج آپ کی جو ہے نا اس موضوع کے حوالے سے تو نہیں ہے, لیکن جو میں بزول آپ کی بات کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے قوم کی بیٹیاں جو ہے نا, میں تو پہلے ان کو سلام کرتا ہوں, اور اس کے بعد جو ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ ایک افیسر سے لے کر 3 کا کام کر رہی ہیں, اور میں آپ حیران ہو گئے جس جگہ پر میں رہ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ہمارے اس تحصیل میں 45-45 کلو میٹر دور ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے.
آپ کی آواز ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی ہے, لیکن آپ کے کال کرنے کا شکریہ. کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. میجر زمرد, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ خاص طور پہ ایک کالر نے آپ سے میرے خیال ایک سوال پوچھا تھا کہ کوئی لابنگ ہو سکتی ہے پاکستان کی طرف سے ایران کے اندر.
جی دیکھیں, بنیادی طور پہ جو پاکستان کی طرف سے جو لابنگ ہو سکتی ہے وہ ہمیشہ فارن آفس کی ریسپانسبلٹی ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا, کیونکہ اگر انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہ جی ایران, کیونکہ ایران اہل تشیح ہے اور یہاں اچھی خاصی پاپولیشن اہل تشیح کی پاکستان میں موجود ہے, تو ان کے لیے اس طرح کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارا انوالومنٹ اس شدت سے نہیں ہے, تو ہمارا جو بنیادی طور پہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ ریسپانسبلٹی لے کے ڈپلومیٹیکلی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس وقت ہم انڈر پریشر ہیں اور ایران از آلسو انڈر پریشر, کیونکہ وہ جو ایک 39 ممالک کا اتحادی بنا ہے, اتحادی فوج بنی ہے جس کے چیف جو ہے نا راحیل شریف بنے ہیں, اور سعودی عرب کی انوالومنٹ ہے, تو وہ انڈیا بھی بیچ میں آتا ہے, تو انڈیا اور ایران کے بہت اچھے تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات بہت اچھے ہیں, تو بنیادی طور پہ یہ تمام چیزیں فرسٹریشن کی بنیاد پہ چل رہی ہیں, ان میں کوئی اتنی ریئلٹی اور حقیقت نہیں ہے, اور پاکستان از کیپیبل آف ہینڈلنگ دا تھنگس. اور ہاں, وہ بات ضروری ہے کہ پاکستان کو سفارتی معاملات پہ چیزوں کو اگریسولی لینا پڑے گا تاکہ یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں, تاکہ باقی جو معاملات سی پیک کے ہونے ہیں یا افغانستان سے آپ کے جو ایشوز ہیں, تاکہ آپ ہر ایشو کو سیپریٹلی ایڈریس کر سکیں.
بہت شکریہ. ہمیں بلوچستان سے جوائن کیا تھا دفاعی تجزیہ کار میجر نظر حسین زمرد نے, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. ہم ایک اور سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جس میں مسعود عبدالی بھی رہیں گے, اور ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر عطا محمد جو پیرس یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں, لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے فرانس میں جو انتخابات ہوئے تھے, اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایمانیول میکرون جیت گئے ہیں. انہوں نے دائیں بازو کی مارین لپین کو شکست دے دی, اور وہ پہلے نوجوان ہیں جو اس ملک کے سب سے نوجوان صدر ہوں گے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں پیرس یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر عطا محمد نے جوائن کیا ہے, جبکہ یہاں امریکہ سے سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی بھی لائن پر ہیں. ڈاکٹر عطا محمد, آپ کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ جو جیت ہوئی ہے یہاں یورپ میں اس کا کیا رد عمل ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایمانیول میکرون جو ہیں وہ سینٹرسٹ کہلاتے ہیں, دائیں بازو کی سیاست کو ایک شکست ملی ہے, اس کا اثر کیا دیکھتے ہیں اس جیت کا؟
جی السلام علیکم. یورپ میں یہ جو ایمانیول میکرون کی جیت ہے اس کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے, اور سارے جو لیڈرز ہیں یہاں پہ مختلف کنٹریز کے یورپین لیڈرز ہیں, فار ایگزامپل یو کے کی تھریسا مے نے سب سے پہلے مبارکباد پیش کی, سارے لوگ اس کو ایک بڑی اچھی اور بہترین کامیابی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, اور بیسیکلی ایمانیول میکرون کی کامیابی کو یورپ کی کامیابی اور یورپ کو ایک متحدہ پروجیکٹ کی صورت میں دیکھنے کی صورت میں نظر آ رہی ہے. اور یہ ہمیں دیکھنے میں بھی نظر آیا ہے کہ ایمانیول میکرون کی ساری جو کمپین تھی, ان کی جو ساری اسٹریٹجی تھی, وہ بالکل بیس کرتی تھی اپنی یورپ کی متحدہ رہنے کے اوپر, اور یورپ کی منڈیوں تک فرانس کی رسائی کے اوپر ہی بالکل بیس کرتی تھی, اور یہی انہوں نے پروپوگیٹ کیا اپنی ساری کمپین کے دوران. اور کل کی جو انہوں نے ایک وکٹری سپیچ کی ہے اس میں بھی انہوں نے کافی اچھی باتیں کی, انہوں نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں جیتی ہوں, بلکہ یہ کہا کہ ماری لپین ہار گئی ہے. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سوچ ہار گئی ہے, وہ سوچ ان سوچ کو فرانس کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ جو سوچ یہ چاہتی تھی کہ ہم کولیکٹیو کی بجائے انڈیویجلزم کی طرف جائیں, نیشنلزم کی طرف جائیں, और हम अपने आप को लिमिट करें और हम एक्सट्रीमिस्ट व्यूज को आगे लेके आए, यही उनकी सोच थी। और अपनी कैंपेन के दौरान ही उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉमिस किए थे, अच्छी प्रॉमिस किए थे, जिन्होंने उन्होंने जॉब्स के बारे में बात की थी। और सबसे ज्यादा बात उन्होंने बिजनेस सेक्टर में, जो कॉरपोरेट सेक्टर में टैक्सीज है, कॉरपोरेट टैक्स को 33% से 25% करने की बात की। जो बिजनेस आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स हैं, उनको 35 पर आवर पर वीक रखने की बजाय बिजनेसमैन या जो जो ऑनर्स हैं उनको निगोशिएट करने पे उन्होंने बात की। और प्रो यूरोप बात की थी उन्होंने, लेकिन उस प्रो यूरोप के ऊपर उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की थी कि हम फ्रांस को फिर उस मौके पे लेके आएंगे, उन चीजों के ऊपर लेके आएंगे। और उन्होंने काफी वाजह तौर पे जो 3 मई को एक डिबेट हुई थी उसमें भी काफी चीजों को वाजिया किया था। असद का जो इशू है सीरिया में, उसके ऊपर बड़ी वाजिया स्ट्रेटजी बताई थी, अपना डिफेंस बजट 2% तक जीडीपी का लाने की बात की थी। और सबसे बड़ी बात ये थी जो उन्होंने की कि वो एक फेयर को खत्म करना चाह रहे थे और मारी ले पेन को वो एक फेयर ज्यादा फैक्टर करार देते थे कि फ्रांस जो है ना वो किसी फेयर में मुबतला नहीं है, फ्रांस के कुछ लीडर्स इसको मुबतला करने की कोशिश में है और ये एक डेंजर बात है। और वो मारी लपेन को करार देते थे कि आप एक फेयर फैक्टर हैं।
यही मैं सवाल करना चाहती हूँ मसूद अब्दाली से, ये अमेरिका में हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अब्दाली साहब ये बताइए कि मारी लपेन का की मुशाबहत की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप से कि वो फ्रांस के जो लोग हैं उनमें खौफ को उभार के वोट्स लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो हार गई। ये बताइए कि क्या फ़र्क आप देखते हैं यूरोप के वोटर्स में और अमेरिका में जिस तरह से लोगों ने वोट दिया डोनाल्ड ट्रंप को?
देखिए, एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। गुज़श्ता 3-4 सालों से, यानी जब से अमरीका में इंतखाबी मुहिम शुरू हुई है 2014 से तकरीबन शुरू हुई थी इंतखाबी मुहिम, उस वक्त से लेके यानी अमरीका में और वेस्टर्न यूरोप में, अभी देखा हॉलैंड में भी इलेक्शन हुए थे कुछ दिन पहले, वहाँ भी यही फजा, इसी तरह की इंतखाबी मुहिम चली थी, गैरेट वाइल्डर ने चलाई थी और अब लपेन ने चलाई। ये आजकल एक जोर है नेशनलिज्म का और बदकिस्मती से इसके अंदर मजहब का पहलू भी आ गया। हालांकि फ्रांस यानी लपेन खुद बताते खुद बहुत ही रोशन ख्याल खातून है, जैसे आपको पता है ज़ाती जिंदगी में उनके बॉयफ्रेंड एक यहूदी हैं और यानी बहुत ही रोशन ख्याल है, लेकिन बदकिस्मती से वो इस्लाम का मामला ऐसा हो गया है, दहशतगर्दी से इस तरह उसको वाबस्ता कर दिया गया है कि हर जगह वो इस्लामोफोबिक जो स्टाइल है वो आम हो गया है। अभी जो फ्रांस के इंतखाबात में असल में एक और बात जो यानी फ्रांस और अमेरिका में जो थोड़ा सा फर्क है वो ये कि अमेरिका में जो है ये 2-पार्टी सिस्टम चल रहा है यानी कोई गुज़श्ता 200 साल से। अच्छा। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं है बहुत ज्यादा, और जबकि वहां देखा होगा 12 जमातों ने हिस्सा लिया था शुरू में पहले मरहले में, उसमें से 2 मुंतखब हुई, यही हाल वहां था, हॉलैंड में भी था कि बहुत सारी जमातें आ रही हैं। तो उन मुल्कों में, लेकिन इससे नुकसान हुआ ये हुआ इस वक्त इंतखाबे जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो नफरत के खिलाफ बात थी लपेन और लोगों के जो चॉइस आम फ्रांसीसी के पास वो ये था कि क्या वो नफरत की सियासत की हिमायत करे या उसके अगर वो नहीं हिमायत करता तो उसको फिर मजबूरन मैक्रोन का साथ देना पड़ा। यही वजह है कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 10% बैलेट जो है वो खाली आए हैं, यानी लोगों ने वोट नहीं डाले उसके अंदर। और उन्होंने लिखा बाजों ने कमेंट्स में कि हमारे पास चॉइस नहीं है, यानी ये दोनों जो नाम है मेरे पास मैक्रोन और लपेन का, हम दोनों से एग्री नहीं करते, लेकिन मजबूरन उन्होंने वोट दिया। फिर एक और जो इसमें एक अहम बात जो अच्छी बात आई है, बड़ी पॉजिटिव बात आई है जो मैं सोचता हूँ मजहबी नुकसान से, कि देखें यहूदियों और मुसलमानों का खासा यानी नफरत का सिलसिला चल रहा था गुज़िश्ता 50-60 सालों से। अब जो सर्वे अभी प्यू के इसका सर्वे आया है अमरीका के अंदर कि 54% मुसलमान अमरीकी यहूदियों के बारे में मजबूत राय रखते हैं और तकरीबन यही तनासुब जो है यहूदियों का मुसलमानों के बारे में। इसी वजह है कि लपेन की नाकामी पे सबसे पहले जो बयान आया है वो इसराइली प्राइम मिनिस्टर का है और फिर उनके जेरूसलम पोस्ट ने यही खबर लगाई जो मैक्रोन ने कहा ना कि लपेन हार गई है, उसने भी उसमें यही कहा कि लपेन हार गई है इसलिए कि लपेन जो एंटी सेमेटिक की अलामत थी, यानी वो मुसलसल बातें करती थी गैर फ्रांसी लोगों को फ्रांस से निकालने के लिए। तो इस लिहाज से मतलब एक अच्छी पहल, लेकिन इसमें नुकसान जो मुझे नजर आ रहा है वो ये, अब इन बुनियादों में इंतखाबात होते हैं तो लोगों के पास चॉइस बड़ी कम होती है। फिर ये देखें एक और जो बड़ी तब्दीली यानी फ्रांस में, लेकिन 2-3 अहम पहलू भी आए। पहली बात जो है कि वहाँ रवायती सियासतदानों से लोगों ने बरात का इजहार किया। आप देखा होगा जो बरसेदार पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, उसके उम्मीदवार को पहले मरहले में सिर्फ 7% वोट मिले थे। इसके मुकाबले में देखिए यानी ये जो मैक्रोन साहब हैं ये नौवारिस हैं सियासत में, ان کا پورا تجربہ کوئی دو سال کا ہے, دو سال وزیر اکانومی اور انڈسٹری رہے تھے. اس کے علاوہ جو چوتھے نمبر پہ جو آ رہے تھے پہلے مرحلے میں, آپ نے دیکھا ان کا نام جین لوک میلشکون میلشن تھا غالبا, کیونکہ فرانسیسی نام سمجھ میں نہیں آتا, وہ میلنشن تھے. وہ انہوں نے کوئی 19% ووٹ لیا, وہ بھی پہلی بار انتخاب میں حصہ لے رہے تھے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ لوگ پرانے سیاستدانوں سے اب غالباً یعنی ان کے بارے میں ان کی بری رائے ہو گئی ہے, وہ ان سے مایوس ہو گئے, تو اب وہ نئے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں. تو یعنی یہ صاحب صرف نصف یہ کم عمر ہیں, یعنی کم عمر ترین صدر تو ہیں, یہ نئے خیالات کے بھی ہیں کہ اس سے پہلے وہ کبھی عملی سیاست میں نہیں رہے. اس سے چوتھے نمبر بھی صاحب آئے, وہ بھی انہوں نے بھی نئی جماعت, اچھا دونوں نئی جماعت بھی ہیں, انہوں نے بھی لمارش کے نام سے نئی جماعت بنائی ہے. جو چوتھے نمبر پہ ساتھ آئے تھے صاحب آئے, انہوں نے سب میں صرف فرانس کے نام سے ایک نئی اپنی جماعت جماعت بنائی جو آگے رہی ہے. تو یہ ایک لحاظ سے کامیاب یعنی اچھا پہلو بھی ہے, مثبت پہلو بھی ہے کہ اب لوگ جو ہیں نوجوان سیاست میں آ رہے ہیں اور وہ نئے خیالات کے ساتھ آ رہے ہیں. میکرون کے ساتھ مسئلہ معاملہ یہ کہ یہ ان کو آپ اوباما سے خاصی مماثلت ہے کہ یہ آزاد خیال بھی ہیں, بائیں بازو کی طرف مائل بھی ہیں لیکن معتدل ہیں, یعنی یہ سوشلسٹ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ کنزرویٹو بھی نہیں ہے, بلکہ یہ کہ جیسے فسکل ریسپانسبلٹی والی بات ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں. یہ تو اس لحاظ سے یعنی میرا خیال ہے کہ ان کو آپ اگر سیاسی عقائد کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ کافی حد تک صدر اوباما سے مماثلت ہے ان کے فکر و خیال.
بڑی دلچسپ بات کی آپ نے. ڈاکٹر عطا محمد, آپ بتائیے کہ فرانس میں تو کئی دہشت گرد حملے ہوئے ہیں, اس کے باوجود بجائے اس کے کہ مارین لاپین سے کو لوگ ووٹ دیں خوف کی بنیاد پر یا اور مسلمانوں سے ایک نفرت کی بنیاد پر, انہوں نے ان کو ووٹ دیا, ایک سینٹرسٹ میکرون کو ووٹ دیا, یہ کس طرح سے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟
یہ میرے سے ڈاکٹر صاحب نے کافی اچھی باتیں کی ہیں. دو تین چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کے مطلب دو ہی کینڈیڈیٹ کی چوائس لوگوں کے پاس کیسے آ گئی, اس میں ایک فرانسوا فیلون ایک کینڈیڈیٹ تھے, ہی واز کنسیڈرڈ کہ وہ بہت مضبوط کینڈیڈیٹ تھے, لیکن این ٹائم پہ ان کا ایک اسکینڈل سامنے آ گیا. انہوں نے اپنی وائف کو اپنی ایز اے سیکرٹری کافی عرصے تک رکھا اور ان کو کچھ سیلری کی مد میں پیمنٹ بھی کی تھی. اور یہ اسکینڈل ویسے تو اتنا نارمل اسکینڈل ہے, اتنا بڑا اسکینڈل نہیں تھا, لیکن فرانسیسی عوام اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور یہ ایک بہت بڑا ریزن بنا ان کا اس دور سے باہر ہونے کا. دوسرا جو سوشلسٹ پارٹی تھی, سوشلسٹ پارٹی آلدو کے کافی سارے لوگ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ مینول میکرون انہی میں سے ہی نکالا گیا ایک چھوٹا پودا ہے جس کو انجیکٹ کیا گیا, کیونکہ ان کا گورنمنٹ میں ایکسپیرینس صرف 4 سال کا ہے. پہلے وہ 2 سال کے لیے ایز اے ڈپٹی سیکرٹری شانزلیزے کے اوپر اپوائنٹڈ رہے ہیں وتھ فرانسوا ہولینڈ, اور اس کے بعد اکانومی کے منسٹر بنا دیے گئے. تو جب اکانومی کے منسٹر بنے ہیں تو بزنس سیکٹر, بزنس کلاس کے ساتھ جو کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کی کافی اچھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلو ہائی یا سلام دو کافی اچھی بن گئی, جہاں سے ان کی جڑیں کافی مضبوط ہوئی ہیں. اور ان کے آئیڈیاز میکرون لا وہ کافی مشہور ہوا اور انہوں نے کافی اپنے انرجیٹک آئیڈیاز پیش کیے. وہاں سے ان کو آئیڈیا ہوا کہ مجھے, اور وہاں وہیں پہ ہی انہوں نے کچھ باقی لوگوں کے ساتھ مل کے یہ ایک آئیڈیا بنایا کہ ہمیں اسی پلیٹ فارم سے آگے جانے کی بجائے ایک نیا پلیٹ فارم نکالنا چاہیے, کیونکہ اس وقت فرانس کی صورت حال کچھ ایسی ہے کہ لوگ دونوں پارٹی سے متنفر ہیں, لوگ دونوں پارٹیز پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ کچھ
اور بہت مختصر یہ بتائیے کہ اگر فرض کیجئے وہ لوگوں کو نوکریاں نہیں دے پائے تو ان کا کیا بنے گا؟
ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کیونکہ آگے چیلنجز ہمیں دیکھنے چاہیے. جو فرانس کے آگے 2 سٹیج الیکشنز آ رہے ہیں 577 ممبر اسمبلی سیٹس کے اوپر, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نیشنل فرنٹ اتنے عرصے سے کام کرے لیکن ان کی صرف 2 سیٹیں ہیں وہاں پہ, اور ریپبلکن اور سوشلسٹ کی ہمیشہ وہاں پہ میجورٹی رہی. تو دیکھتے ہیں کہ میکرون کی پارٹی کیسے اسمبلی میں آتی ہے, کیسے ڈومیننٹ کرتی ہے. اور یہ جابز کی بات آپ نے ٹھیک کی ہے, یہ ایک فیئر پایا جاتا ہے کہ ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے.
اور ڈاکٹر عطا, کیونکہ ہمارا راؤنڈ ٹیبل بھی اس موضوع پہ ہے, یقیناً آپ مزید اس پر بات کر سکیں گے. بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمیں کامنٹس بھی موصول ہوئے ہیں لیکن وقت کم ہے. اس پروگرام کے انجینئر تھے ڈین کرافٹن, پروڈیوسر گل رخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ We'll be right back.